وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرزا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر الكونفرنس، معزز علماء کرام، واجب الاحترام سامعین مکرم، بزرگو، سپاہ صحابہ کے غیور، نوجوان جیال ساتھیو، اور بالخصوص ڈیرہ غازی خان شہر کے ہمارے ذمہ داران، صحافی احباب، وکلاء کرام، طلباء عزام، السلام علیکم. آج 3 نومبر 1992 کی تاریخ میں گواہان نبوت کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس کا اور پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اس کانفرنس کے اس خوبصورت اہتمام پر اور کانفرنس کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر کے اسے کامیاب بنانے کا سہرا جن نوجوان جعلی ساتھیوں کے سر ہے, میں اپنی اور آپ سب کی طرف سے اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں. میری دلی دعا ہے پروردگار عالم ہمارے ان نوجوانوں کی عمروں میں, ان کے علم میں, ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. واقعی لائق تعریف ہیں وہ نوجوان جو اس دور میں جبکہ بے حیائی, عریانی, فحاشی, لادینیت کا دور دورہ ہے, نوجوانی کے ایام ہوں اور جو حالات آپ کے سامنے ہیں بد اخلاقی اور لادینیت کے ماحول میں اپنے آپ کو زمانے کی آلائشوں سے بچا کر اس گئے گزرے دور میں دین کے لیے, اسلام کے لیے, پیغمبر اسلام کی ذات, آپ کے ناموس, آپ کی اہل بیت عظام کی شرافت, آپ کے صحابہ کرام کے تقدس کے لیے جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر چند نوجوان مل کر فٹ بال کا, کرکٹ کا, ہاکی کا میچ کرائیں تو اس ٹورنامنٹ کی صدارت کمشنر صاحب کرنے کو تیار ہیں, ڈی سی صاحب کرنے کو تیار ہیں, ایم این اے کرنے کو تیار ہے, ایم پی اے کرنے کو تیار ہے, اور ٹورنامنٹ کمیٹی کے نوجوانوں کو ایوارڈ بھی مل جاتے ہیں, ان کے تعلقات میں وسعت بھی پیدا ہو جاتی ہے, مستقبل میں ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, کچھ جیب خرچ بھی مل جاتے ہیں. یہی نوجوان مل کر محفل مشاعرہ یا کوئی اور پروگرام ترتیب دیں, اس کے لیے انہیں سرکاری اہلکاروں کی طرف سے, سیاستدانوں کی طرف سے بھرپور تعاون مہیا ہو جاتا ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ میں انہیں اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ نوجوان جانتے ہیں کہ اگر ہم نے مل کر اصحاب رسول کی عظمت کے لیے کانفرنس کی تو ہمیں اجازت نہیں ملے گی, ہمیں ضمانت دینا پڑے گی, ہمیں لاکھوں روپے رقم گروی رکھنا پڑے گی, ہمیں ڈی سی اور ایس پی صاحب کے دفاتر کے چکر لگانا پڑیں گے, ہمیں ان کی منت سماجت کرنا پڑے گی, ہمیں آئے ہوئے ایک ایک مقرر کو بار بار یہ کہنا پڑے گا احتیاط سے, خیال سے, کہیں آپ کے لب سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ڈی سی صاحب کا پارا چڑھ جائے, کہیں آپ کوئی ایسی تقریر نہ کر بیٹھنا کہ اے سی صاحب نوٹس جاری کر دیں کہ 30,000 روپیہ لے آؤ, کہیں آپ کوئی ایسی بات نہ کر دینا کہ آپ تو تقریر کر کے چلے جائیں پھر بیڑیاں ہتھکڑیاں, پھر پولیس کے سپاہی ہمارے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہوں. اس ماحول میں ان تمام تر مشکلات کے بعد کہ جلسہ کروائیں گے ہمیں دہشت گرد کہا جائے گا، جلسہ ہوگا ایف آئی آر لازمی کٹے گی، جلسہ ہوگا 16 ایم پی او لازمی لگے گی، جلسہ ہوگا پولیس کے ریٹ شروع ہو جائیں گے، جلسہ ہوگا پریشانی دیکھنا پڑے گی، جلسہ ہوگا امن سکون تو بالا ہو جائے گا، جلسہ ہوگا تھانے کا بلاوا آئے گا، جلسہ ہوگا ضمانت کروانا پڑے گی، جلسہ ہوگا حوالات میں جانا پڑے گا، جلسہ ہوگا جیل بھگتنا پڑے گی۔ ان ساری مصیبتوں کو دیکھ کر پھر بھی وہ میدان میں کوہ پڑتے ہیں کہ ہر جگہ تباہ جو ہوتا ہے حاضر پر پیغمبر کے صحابہ کی عزت کے چرچا کیا جائے گا۔ یہ حوصلہ لے کر، یہ جذبہ لے کر، یہ ولولہ لے کر پھر وہ میدان میں اتر آتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے تشہیر کرتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے پروگرام ترتیب دیتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے تاریخیں دیتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے پوسٹر چھپواتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے اجازت نامے لیتے ہیں، پھر وہ جلسہ قائم کرتے ہیں، جلسہ ہو جاتا ہے، پھر وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی اس نیکی پر شرماتے نہیں ہیں۔ میں اکثر نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائی یہ روایتی طور پر نہیں، میں نے آج یہ جو تفسیر آپ کے سامنے عرض کی ہے خدا نہ خواستہ اس لیے نہیں کہ میں ان نوجوانوں کی تعریف کر دوں گا تو جاتے ہوئے میری جیب میں 3,000 روپے ڈال دیں گے، یہ نہیں کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کر دوں گا تو یہ بھنے ہوئے مرغے میرے سامنے رکھ دیں گے، یہ نہیں، ہم آئے دن آئے روز اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھتے ہیں اور تجربات اس بات پر شاہد ہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے قریباً 7 جلسوں سے خطاب کیا اور 7 کے 7 جلسوں پر ایف آئی آر کٹ گئی، 7 میں سے 3 جلسے ایسے ہیں کہ آج وہ جلسے کرانے والے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آج وہ جلسے کرانے والے پیر عبد الرحیم نقشبندی، مرشد عالم پیر غلام حبیب نقشبندی کے پوتے بیٹے آج جیل میں پڑے ہوئے ہیں، چکوال کا صدر سیکٹری جیل میں پڑا ہوا ہے، سرگودا ڈویژن کا صدر مولانا اکرم آبد جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کل جلسہ پکڑ میں ہوا تھا، شاید صبح تک وہ بھی جیل میں چلے جائیں، اور آج یہاں ہو رہا ہے، شاید پرسوں تک آپ بھی جیل میں چلے جائیں
انشاءاللہ۔
میرے بھائی وہ ٹھہر جا، نواز شریف نو لگنا تو اگے وقت آ جائے گا، آپ کم از کم تھوڑا سا عنوان کا خیال رکھیں۔ میں یہ اس لیے سارا کا سارا سیاق و سباق پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا یہ جان لے کہ سپاہ صحابہ کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، آج آپ حضرات نے گواہان نبوت کانفرنس کے عنوان سے اس کانفرنس کا اہتمام کر کے اپنے ذمہ دار علماء کرام کو، اپنی جماعت کی قیادت کو بلا کر ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس عنوان کے مطابق اپنی معروضات پیش کریں
اور میں یہاں کی انتظامیہ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، جب اس عنوان پر بات ہوگی، جب نبوت کے گواہوں کی صداقت، جب نبوت کے گواہوں کی شرافت، جب نبوت کے گواہوں کی عظمت، جب نبوت کے گواہوں کی عدالت، جب نبوت کے گواہوں کی صداقت، جب نبوت کے گواہوں کی فضیلت قرآن اور حدیث سے بیان کی جائے گی، تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو گواہان نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، جو گواہان نبوت پر تنقید کرتے ہیں، جو گواہان نبوت کی توہین کرتے ہیں، جو گواہان نبوت کی تکفیر کرتے ہیں، جو گواہان نبوت کو جھٹلاتے ہیں، وہ نبوت کے گواہ کو نہیں جھٹلاتا، وہ حقیقت میں قرآن کا منکر ہے، وہ حقیقت میں نبی کے فرمان کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر لا شک پر ہے، نبی کے فرمان کا منکر لا شک بے ایمان ہے۔ اب ہمارے میں اب کل کو یہ پیار کاٹ کر اوروں کی طرح آپ بھی یہ حماقت نہ کرنا کہ جی سارے نال وعدہ دے کی دسی کافر دے نعرے نہیں لاواں گے تو پھر بھی لا دیتے، یہ حماقت نہ کرنا، اس لیے کہ آپ نے اس عنوان پر اجازت دے کر اپنے آپ کو خود جان میں پھنسا لیا ہے۔ آپ اس عنوان پر اجازت کیوں دی آپ نے، جب آپ نے کہا کہ گواہان نبوت اس عنوان سے آپ تقریر کر سکتے ہیں، تو جو نبوت کے گواہوں پر اعتراض کرے گا، جو نبوت کے گواہوں پر تنقید کرے گا، جو نبوت کے گواہوں کی تنقید کرے گا، جو نبوت کے گواہوں کی تکفیر کرے گا، پھر میں قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اس کا جہد کروں گا۔ جب میں قرآن سے سوال کروں گا کہ پیغمبر کی جماعت، پیغمبر کے صحابہ، پروردگار تیرے رسول کے گواہ ہیں، یہ چشم دید گواہ، یہ چشم دید صحابہ تیرے پیغمبر کے، تیرے رسول کے، تو بتلا کے ان کے بارے میں تیرا کیا فیصلے، قرآن کہے گا اولئک ہم المؤمنون حقا، کہ میں اعلان کرتا ہوں یہ پکے مومن ہے، میں قرآن سے سوال کروں گا کہ تو انہیں پکے مومن کہتے ہیں، تو انہیں مسلمان کہتے ہیں، تو انہیں زیادہ تک پرہیزگاری کا مرکز لیبر کہتے ہیں، جو انہیں کافر کہتے ہیں، جو انہیں غیر مسلم کہتے ہیں، جو انہیں منافق کہتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو قرآن کہے گا وہ میرا منکر ہے، وہ رب کا منکر ہے، تو پس وقت تو بتلا جو قرآن کا منکر ہے وہ کون ہے؟ قرآن کا منکر کون ہے؟ قرآن کا منکر کون ہے؟ آپ ہے۔ ہمارے ذمہ ایک کام، ہمارے ذمہ ایک کام ہے، پہلے تو ہم یہ ثابت کریں کہ صحابہ نبوت کے گواہ ہیں یا نہیں، صحابہ نبوت کے گواہ ہیں یا نہیں، پہلا کام ہے۔ میرا خیال ہے دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو صحابہ کے گواہ ہونے پر شک کریں، صحابہ کے گواہ ہونے پر شک کریں، اس لیے کہ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو واقعہ کو دیکھ رہا ہو۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو واقعہ کے وقت موجود ہو۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو بات کو سن رہا ہو۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو حالات کو دیکھ رہا ہو اسے گواہ کہتے ہیں۔ آج ہم سوال کرتے ہیں نبوت کو نماز پڑھتے کس نے دیکھا؟ بولیے بولیے۔ روزہ رکھتے کس نے دیکھا؟ زکات دیتے کس نے دیکھا؟ حج کرتے کس نے دیکھا؟ نماز پڑھتے کس نے دیکھا؟ رکوع میں گئے کس نے دیکھا؟ سجدے میں گئے کس نے دیکھا؟ تو گواہ کون ہوئے؟ گواہ کون ہوئے؟ صحابہ ہوئے۔ صحابہ کو ایک لمحہ کے لیے الگ کر دیجئے تو پھر گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ جبریل تو آ کر گواہی نہیں دے گا، جنات تو آ کر گواہی نہیں دیں گے، حور و غلمان تو آ کر گواہی نہیں دیں گے، کائنات کی چیزیں باقی تو بول کر نہیں بتلائیں گی۔ پیغمبر کی نبوت کی گواہی رب نے بھی اگر دی ہے تو پھر ایک بات آگے بڑھ کر کہتا ہوں، نبی کی نبوت کی گواہی رب نے دی ہے، مگر رب کی گواہی تو تیرے تک پہنچے گی تب جب صحابہ کو مانے گا.
نہیں سمجھے ابھی نہیں آپ. پیغمبر کی شہر کی قسم کھاتا ہوں جس شہر میں میرے پیغمبر آپ چلتے ہیں. رب نے قسمیں کھائیں اپنے پیغمبر کے شہر کی، اپنے پیغمبر کی زلفوں کی، اپنے پیغمبر کے چہرے کی، اپنے پیغمبر کی چادر کی، اپنے پیغمبر کے سینے کی، اپنے پیغمبر کے قلب کی، اپنے پیغمبر کی فکر کی. رب ذکر کرتا ہے، گواہی دیتا ہے. گواہی قسم گواہی کے معنی میں بھی ہوتی ہے، یہ تو رب کی گواہی ہے، لیکن جو گواہی رب نے دی وہ قرآن میں آئی. اور بتلا مجھے کہ یہ قرآن امت تک کس کے واسطے سے پہنچا ہے. رب کی گواہی بھی امت تک کس کے واسطے سے پہنچی؟ رب کی گواہی پر بھی جب تک صحابہ کی گواہی نہیں آتی وہ امت تک نہیں پہنچتی. میرے بھائیوں، ایک ہے کھلا کافر، اس نے تو انداز یہ اپنایا کہ میں نہیں مانتا پیغمبر اسلام کی نبوت کو، میں نہیں مانتا اللہ کی توحید کو، میں نہیں مانتا قرآن کے کتاب اللہ ہونے کو، میں نہیں مانتا حدیث کے فرمان رسول ہونے کو. یہ ہے کھلا کافر. ایک نے کہا اگر یہ انداز اختیار کریں گے تو مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس نے انداز بدلا، اس نے پینترا بدلا، اس نے کہا میں قرآن کو بھی مانتا ہوں، میں رب کو بھی مانتا ہوں، میں رسول کو بھی مانتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں باقی سب چیزیں کرتا ہوں، مگر صحابہ کو نہیں مانتا، مگر صحابہ کو نہیں مانتا. جب اس کے پیچھے لوگ پڑے صرف صحابہ کی وجہ سے، میرے کلمے کو نہیں دیکھتے، میری نماز کو نہیں دیکھتے، میرے روزے کو نہیں دیکھتے، میرے حج عمرے کو نہیں دیکھتے، میری عبادت زور تقویٰ کو نہیں دیکھتے، ایک صحابہ کی وجہ سے. اور پھر آگے بڑھ کر وہ کہتے ہم بھی انسان ہیں، صحابہ بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جب انسان ہونے کے ناطے ہم دوسرے پہ تنقید کر سکتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی کا نقص نکال سکتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی کا رد کر سکتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں، تو صحابہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں حق کا اثر ہے کہ ہم صحابہ پہ تنقید کریں. یہ انداز اس نے اپنایا، یہ انداز اس نے اپنایا. اور اس انداز میں، اس کے اس انداز میں اتنی عیاری اور چلاکی تھی کہ لوگ کہنے لگے یہ علمی بات ہے، لوگ کہنے لگے یہ اجتہادی بات ہے، لوگ کہنے لگے یہ فلسفیانہ بات ہے. اتنی سی بات کے پیچھے مت لگو، اس کی نماز دیکھو، روزہ دیکھو، حج دیکھو، زکات دیکھو، کوئی بات نہیں. اگر صحابہ کو نہیں مانتا تو کیا ہوا؟ اگر صحابہ پہ اعتماد نہ رہا تو کون سی بات ہے؟ صحابہ سے اختلاف ہو گیا تو کون سی بات ہے؟ لیکن سپاہی صحابہ یہ بتلانا چاہتی ہے کہ روزہ روزہ تب ہے اگر پیغمبر سے صحابہ کے ذریعے ثابت بنتا ہو، نماز نماز تب ہے اگر پیغمبر سے صحابہ کے ذریعے ثابت ہو، حج حج تب ہے اگر پیغمبر سے صحابہ کے ذریعے ثابت ہو. کوئی مائی قرار ایسا واقعہ پیش کرے، کوئی شخص ایسی بات سامنے لائے کہ صحابہ کو راہ کرو تم نماز ثابت نہیں کر سکتے، صحابہ کو راہ کرو روزہ ثابت نہیں کر سکتے، صحابہ کو راہ کرو زکات ثابت نہیں کر سکتے، صحابہ کو راہ کرو اور دین کی کوئی بات بھی ثابت نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے آپ؟ آپ تھوڑا سا اس کی گہرائی میں اتریں. کہتا جی نماز کو تو مانتا ہوں مگر صحابہ کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں مگر صحابہ کو. اس سے پوچھو وہ قرآن کو مانتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا تو بتلا کہ تیرے ابو جی نے قرآن پیغمبر سے وصول کیا تھا. پیغمبر اسلام کو قرآن پڑھتے تو نے دیکھا یا تمہارے ابو نے دیکھا؟ وہ کہے گا نہ میں نے دیکھا نہ میرے اباؤ اجداد نے دیکھا. پیغمبر سے قرآن وصول کر کے امت کو تو نے دیا ہے, تیری جماعت نے دیا ہے, تیرے گرو گھنٹاروں نے دیا ہے؟ کہے گا نہیں, انہوں نے نہیں دیا. سوال کر پیغمبر سے قرآن سن کر سینوں میں محفوظ کر کے امت تک کنہوں نے پہنچایا؟ بولیے بولیے, میرے کہنے پہ نہ بولو, خود سوچ کر بولو, صحابہ کے علاوہ کوئی اور جماعت ہے؟ قرآن کس نے امت تک پہنچایا؟ کس کے واسطے سے پہنچا؟ کس نے بتلایا کہ ظہر کی چار رکھتے ہیں پیغمبر کو ظہر کی چار رکھتے پڑھتے کس نے دیکھا؟ پیغمبر کو روزہ رکھتے کس نے دیکھا؟ پیغمبر کو حجر اسود کے بوسے دیتے کس نے دیکھا؟ پیغمبر کو قربانی کرتے کس نے دیکھا؟ پیغمبر کو عمرہ کرتے کس نے دیکھا؟ پیغمبر کو حج کرتے کس نے دیکھا؟ پیغمبر کو اٹھتے کس نے دیکھا؟ بیٹھتے کس نے دیکھا؟ اور جلوت کس نے دیکھی؟ خلوت کس نے دیکھی؟ کس نے دیکھی؟ صحابہ کو تو ماننا نہیں, صحابہ کو تو ماننا نہیں تو قرآن ثابت ہوا؟ صحابہ کو ہٹاؤ, قرآن قرآن ثابت ہوتا ہے, حدیث حدیث ثابت ہوتی ہے, نماز نماز ثابت ہوتی ہے. تو جو صحابہ کو مانے نماز اسی کی, جو صحابہ کو مانے نماز, جو صحابہ کو مانے روزہ, جو صحابہ کو مانے حج, جو صحابہ کو مانے عمرہ, جو صحابہ کو مانے کلمہ, اور جو صحابہ کو نہ مانے وہ روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, یہ فراڈ ہے, یہ دھوکے, اسلام نہیں ہے. فرمائی, میں کوئی ٹیپ ریکارڈ نہیں ہوں اور وہ مقرر بھی نہیں ہوں جو آنکھیں کر لے بند اور چل پڑے, کمنٹری شروع ہو جائے, چاہے لوگ سارے اٹھ کر چلے جانے کے لگا ہوا ہے. وہ ایک مولوی صاحب نے جو تقریر شروع کی, تین گھنٹے گزر گئے, آنکھ کھولی تو ایک آدمی بیٹھا تھا, باقی سب مجمع اٹھ کر چلا گیا. کہنے لگا بابا یہ سارے جھوٹے عاشق تھے, تو ہے تین کا سچا عاشق. تین گھنٹے میں نے تقریر کی ہے, تین تجھے اور سناؤں گا. اس نے کہا بابا میں تیری تقریر کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو سپیکر والا ہوں کہ کب اس کی جان چھوڑتا ہے. تو میرے بھائیوں, میں ٹیپ ریکارڈ نہیں, میں آپ سے سامنے آمنے کھڑے ہو کر باتیں کر رہا ہوں. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ قرآن کا کروڑ مرتبہ نام لے وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بڑی جزائے خیر دے. میں اس شخص کی قدر کروں گا, میں اس شخص کو شاباش دوں گا.
بن چکا ہے حکومت کی مرضی, وہ آج بحث کرنے دے یا کل کرنے دے, لیکن یہ بات دینے دینی چاہیے. جب تک یہ اسمبلی چار ہے یہ دل ان کے گلے کہاں بن چکا ہے.
اب آئیے تھوڑی سی توجہ, ایک اور بات میں نے آپ سے دوں. کہنے لگے جی آپ والا تو بل پیش نہیں کیتا, اے نموسے صاحب کا بل پیش کر دیا, کافر والا تو پیش ہی نہیں کیا. کان کی کھڑکیاں کھول کر سنو. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فلاں صاحب نے دستخط نہیں کیا, انہوں نے کہا کافر والا بل لاؤ میں اس پہ کرتا ہوں. اس بیچارے کو اتنی ہمت, اتنی جرت, اس نے کیا کہنا تھا, وہ تو صحابہ کے بل سے ہی بھاگ گیا. بل تیار ہوا, اس بل میں کیا مطالبہ ہے؟ اس میں مطالبہ ہے جو شخص اصحاب رسول کی تکفیر کرے, تضحیک کرے, اس شخص کو سزا سزائے موت دی جائے. سزا سزائے, سزا سزائے موت دی جائے. جمعیت العلماء اسلام کے جتنے علماء کرام ممبران ہیں, سوائے ایک شخص کے, جماعت اسلامی کے تمام کے تمام, جے یو پی کے تمام کے تمام, پیپلز پارٹی کے آدھی درجن سے زائد, مسلم لیگ کے ڈیڑھ درجن,
بھاجپا کے تین ارکان اور دیگر ممبران نے باضابطہ اس پر دستخط کر چھوڑے ہیں. اسمبلی کی ٹیبل پر یہ وہ باطل ہے جس میں پی پی بھی ہے, مسلم لیگ بھی ہے, آئی جے آئی بھی ہے, جے یو پی بھی ہے, جے یو آئی بھی ہے, نیشنل پیپلز پارٹی, نیشنل پارٹی بھی ہے, پارٹی سرکار ہے. یہ بل پوری اسمبلی کی متفقہ آواز بن چکا ہے. میرے بھائیو, 45 ارکان اسمبلی کے دستخط کروا کر یہ بل ہم نے پیش کر دیا اور یہ بل ایجنڈے کا حصہ بن چکا ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہر بدھ ہفتے کے اندر منگل کا دن پرائیویٹ ڈے ہوتا ہے. پرائیویٹ یعنی پرائیویٹ بل, جو بل ہم پیش کریں اسے پرائیویٹ کہتے ہیں, جو حکومت کرے اسے سرکاری کہتے ہیں. سرکاری بل پر ہفتہ اتوار پیر بدھ جمعرات چار روز, اتوار پیر بدھ جمعرات چار روز بحث ہوتی ہے. جو پرائیویٹ بل ہو اس پر ایک دن بحث ہوتی ہے منگل کے دن, اور ہر بدھ کو قرعہ اندازی ہوتی ہے. پرائیویٹ بل 50 سے زائد ہیں, مختلف لوگوں نے مختلف پیش کیے ہوئے مختلف باتوں پر وہ قرعہ اندازی ہوتی ہے. پہلے پہلے ہمارے بل کا نمبر آیا 28, اب اس دن 5-6 شروع کے نمبروں پر بحث ہوتی ہے, وہ رہ گیا. پھر اس میں قرعہ اندازی ہوئی, بل کا نمبر آ گیا 15, پھر زیر بحث نہ آ سکا, پھر قرعہ اندازی ہوئی, بل کا نمبر آ گیا 2, بل کا نمبر آ گیا 2 نمبر. اب اس میں بل پر بحث ہونا مست تھا. میں نے قرآن پاک کی 750 آیات جو صحاب رسول کی عظمت شرافت منقبت فضیلت اور صحاب رسول کا ایمان تقوی طہارت ان کے جنتی ہونے, حزب اللہ ہونے, مفلحون فاحشون مفلحون ہونے پر شرارت کرتی تھی, وہ تمام عہدے لے کر پیغمبر کے سینکڑوں فرمان ساتھ لے کر شیعہ کی 300 کتب پاس کر اسمبلی کے ٹیبل پر لے گیا. میں نے کہا آج بات کریں گے, آج بات کریں گے. یہ ہے قرآن, یہ ہے حدیث, اور یہ ہے اس کے مقابلے میں صحابہ کی توہین کے پلندے, تاکہ بات چلے. لیکن جب اسمبلی میں پہنچے تو کیا پتا چلا؟ چھٹی, آج اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوگا, چھٹی ہو گئی اسمبلی میں. بھائی کیوں؟ کہتے جی اچانک اوپر سے کیبنٹ نے فیصلہ کیا چھٹی کر دو, چھٹی ہو گئی. اب میں نے کہا کل شاید پرائیویٹ ڈے, وہ پھر کہنے میں گئے پرائیویٹ ڈے, کہتے اس کی تو چھٹی ہو گئی. آئندہ ہفتہ آیا, پھر جب کاروائی دیکھی تو بل آ گیا 7 نمبر پر, بل آ گیا 7 نمبر پر. ہم نے کہا شروع میں جن کے نمبر تھے ان کی جا کر منت سماجت کی کہ آپ کی جب باری آئے تو آپ کہیں جی آج ہم اپنے بل کو دفر کرتے ہیں, موخر کرتے ہیں, ملتوی کرتے ہیں, آج آزم تارک والے بل پر بحث ہوگا. حکومت کو پتا چلا کہ آج پھر بحث ہوگی, دوسرا منگل آیا اسمبلی میں پہنچے پتا چلا چھٹی اسمبلی کی. اور میں آج کہتا ہوں کہ تے ایدا نہ ہوئے بھی اس بل دے پیچھے تہاڈی سارے نہیں چھٹی ہو جائے. تم اتنے گھبرا رہے ہو اس بل سے, چھٹی اسمبلی کی, پرائیویٹ ڈے کی. کسی کو یقین آئے تو اخباریں پڑھ لو, یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں. اور نہ ہمیں عادت ہے ہوائی باتیں وہ کرے جس کے پاس حقیقی نہ ہو, ہوائی باتیں وہ کرے جس کا کوئی کردار نہ ہو, ہوائی باتیں وہ کرے جو اسمبلیوں میں جا کر ٹکوں پہ بکے, ہوائی بات کر کے اپنی قوم کو مطمئن واہ کرے جس کی زبان اسمبلی میں جا کر بند ہو جاتی ہو. اگر کسی کو شک ہے وہ میری بازار میں آ چکی ہے, ذرا سن کر دیکھے ہم نے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کیسے کہا ہے.
آپ لائے ہیں کس سے آپ کے پاس ہیں بھائی؟ سہر بھائی کے پاس ہیں؟ سہر بھائی جنگی آپ لائے ہیں کس سے؟ شاید ان کے پاس ہوں یا نہ ہوں، تو کیس سے اسمبلی کی آپ کے اطمینان کے لیے موجود ہیں. یہ وہ تقریر ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا لو، اگر کسی ممبر اسمبلی نے بچے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح اس کا للکارا ہو تو کہہ دینا کہ تم نے قومی اسمبلی کے رکن ہونے کا حق ادا نہیں کیا. مجھے معلوم ہے باتیں کرنا بڑی آسان ہے، وزیر اعظم کو دیکھ کر زبانوں کا پانی خشک ہو جاتا ہے وہاں. کیوں میاں؟ وزیر اعظم ناراض ہو گیا، نہ گرانٹ ملے گی، نہ مراعات ملیں گی، نہ اسمبلی کے اندر ریسپیکٹ ملے گی، نہ آپ کے علاقے کا سچو آپ کی عزت کرے گا، نہ ڈی سی اور ایس پی آپ کو سلام کرے گا. تم کیا جانو سپاہی چھاپا کس داس سے گزر رہی ہے؟ یہ دوسرا سال ہے 5 کروڑ کی ہماری گراہک بنتی ہے اور جس کے 5 پیسے بھی نہیں دیے گئے. 5 پیسے ایک بات ہے، سودے بازی کیوں نہیں کرتے؟ آج معمولی معمولی باتوں پر لوگ 20-20 سال کے لیے جیلوں میں پڑے ہیں. 100 کارٹون ہتھکڑی پہن کر جیل کے اندر اور بیڑیاں پہن کر پھر رہے ہیں. ایک جماعت ہے سنگھ کا چیئرمین، آج 22 سال کی سزا اس کو دے دی گئی، 4 لاکھ جرمانہ کر دیا گیا. قصور کیا ہے؟ کہ سپاہی صحابہ سے تعلق ہے، سپاہی صحابہ نے اسے جھنگ کا چیئرمین بنایا ہے. مدعی بیٹھ گئے، گواہ بیٹھ گئے، سزا پھر بھی 22 سال. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے. چنانچہ وزیر اعظم کی موجودگی میں میری تحریک استحقاق تھی، جس میں میں نے کہا کہ جھنگ میں ہم پر یہ ظلم ڈھایا گیا ہے. جنگ کے 1300 آدمی گرفتار کیے گئے، 50 لاکھ روپے ان سے لوٹا گیا، زیورات چھین لیے گئے، لوگوں کی گھڑیاں اتاری گئیں، جیل کے باہر پولیس سے پٹوایا، جیل کے اندر مجرموں سے پٹوایا گیا. مجھے بتلاؤ کہ ان کا کفار کیا تھا؟ جب رکھ دیں گے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جب وہ بیٹھا تو آپ کا بھائی کھڑا ہو گیا. اللہ، کیا بات کرتے ہو؟ کس کو گزرنے کی بات کرتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا گورنمنٹ لیے پھرتے ہو؟ تمہارے ملک میں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی آبرو محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی چادر چار دیواری کو تحفظ حاصل ہے. اور اتفاق سے میں وہ قرآن لے گیا تھا، میں نے کپڑے سے رب کے وہ قرآن نکالا جس کو پشاور میں جلا دیا گیا تھا. میں نے کہا وزیر اعظم یہ تمہارا ملک ہے جس میں رب کا قرآن بھی محفوظ نہ رہا. میرے بھائی، اس لیے بات دوسری طرف نکل جائے گی، میں اسی تفصیلات میں چلا جاؤں. سپاہی صحابہ کیا کر رہی؟ میں اس لیے کہتا ہوں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو، تمہارے نمائندوں نے کچھ نہیں کیا، تو ہر آدمی کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. ہر آدمی کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. مجھے دکھ ہوتا ہے جب کوئی دیندار طبقے سے تعلق رکھنے والا بے تکی باتیں کر سکتا ہے، بے تکی باتیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر آج آدم طارق چاہے، خدا کی قسم وزارت ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، کس وزارت کی بات کرتے ہیں؟ کس عہدے کی بات کرتے ہو؟ وزارت عظمیٰ کے بعد جو عہدہ مطالبہ کروں مل سکتا ہے، لیکن ہم اپنے موقف پہ سودے بازی نہیں کر سکتے. اس لیے میں یہاں کی انتظامیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، مطبوعات میں پریشان کرنا، مطبوعات میں مقدمات قائم کرنا اس لیے کہ تم کہاں کہاں روکو گے؟ اصحاب رسول کے دشمن، اصحاب رسول کے منکر، اصحاب رسول کا غصہ میرے ملک میں صرف صرف شیشہ ہے اور میں اس کے کفر کنارا لگانے پہ مجبور ہوں. تم میں جرات ہے، پہلے پیغمبر کے صحابہ کے دشمن کی زبان بند کرو، بعد میں ہم سے بات کرو. میرے بھائیو، میرے بھائی بھائی، آئیے میں پھر آپ کو آپ کے عنوان کی طرف، آپ کے عنوان کی طرف لانا چاہتا ہوں، گواہان نبوت. گواہان، میں نے بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ صحابہ کے بغیر کوئی چیز بھی ثابت ہے، کوئی چیز بھی ثابت ہے نہیں ہو سکتی. اور میں نے عرض کیا کہ صحابہ کا دشمن کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کافر ہے. اور میں نے بات یہیں سے لے گیا تھا ناموس صحابہ بل کی طرف. آپ یہاں کہتے ہو، مجھے وزیر قانون چودھری عبد الغفور نے کہا کہ مولانا پہلے 3 سال سزا یا جرمانہ تھی، آپ نے بل پیش کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، صحابہ کے گستاخ کے لیے ہم 10 سال کر دیتے ہیں، آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اپنا بل واپس لے لیں. میں نے کہا نہیں، ہم موت کی سزا سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس نے کہا 15 سال. میں نے کہا نہیں. آخر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی کلمہ گو انسان کو 3 صورتوں کے علاوہ 4th صورت میں قتل نہیں کیا جا سکتا. کلمہ گو انسان 3 صورتوں میں قتل ہو سکتا ہے. میں نے کہا کون کون سی؟ اس نے کہا پہلے کلمہ گو ہو، شادی شدہ ہو، بدکاری کرے، اسلام کا حکم ہے اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دو. دوسرا، کلمہ گو ہو، کسی بے گناہ کو قتل کرے، اسلام کا حکم ہے کہ اس کے قصاص کے بدلے میں اس کو بھی. اور تیسرا حکم، من ارتدا فقتلہ ہو، کلمہ گو ہو، اسلام کا انکار کر دے، کلمہ گو ہو، کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، من ارتدا فقتلہ ہو، جو مرتد ہو جائے اسے. اس نے کہا بتلاؤ ان 3 صورتوں میں سے کس صورت کو سامنے رکھ کر آپ قتل کا قانون بنوانا چاہتے ہیں؟ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو کافر کافر کا بل تو نہیں لائے، یہ کافر کافر کا ہی بل ہے، یہ بل صرف کافر کا نہیں، یہ مرتد کا ہے. میں نے کہا ہاں، آپ نے ٹھیک کہا، میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھتا ہوں جس میں رب کا قرآن کہتے ہیں صحابہ پکے مومن ہے، جس میں رب کا قرآن کہتے ہم الراشدون یہ رشت و ہدایت کے مینارے ہیں، ہم المفلحون یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں، ہم الفائزون یہ کامیاب و کامران ہے، اولئک حزب اللہ یہ اللہ کے لشکر ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ رب ان سے راضی ہو چکے ہیں، یہ رب سے راضی ہو چکے ہیں، وعدہم جنات تجری تحت الانہار تیرے رب نے ان کے لیے جنت تیار کر چھوڑی ہے. جن کو رب مومن کہے قرآن میں، جن کو رب مومن کہے قرآن میں، جن کو رب مومن کہے قرآن میں، ان کو کوئی کافر کہے تو وہ کون ہوا؟ وہ کون ہوا؟ اگر پہلے کلمہ گو تھا تو اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ تو سزا کیا ہوئی؟ سزا کیا ہوئی؟ تو ناموس صحابہ بل نے کیا بتلایا کہ صحابہ کا دشمن کافر بھی ہے، صرف کافر نہیں مرتد ہے، صرف مرتد نہیں واجب القتل ہے. تم ایک کافر کی بات کرتے ہو، ہم 3 باتیں ثابت کرتے ہیں. ایک بل، اگر اسمبلی میں یہ بل آتا کہ شیعہ کو کافر قرار دو، قادیانیوں کی طرح کافر قرار تو پا جاتے لیکن قتل ہونے سے بچ جاتے. ہم تو وہ بل لائے ہیں کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کو نہ صرف کافر کہو بلکہ مرتد کہو، اور مرتد کہتے ہیں اسے قتل کر چھوڑو، اسے غلط کہتا ہوں. کسی کو اس پہ شک ہے؟ اگر کسی کو شک ہے وہ وزیر قانون کو پڑھا دے، جب میں بل پیش کروں وہ میرا مقابلہ کر لے. میرے بھائیو، اب میں آپ کے سامنے ایک پیغمبر اسلام کا فرمان بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا لوگوں، میرے صحابہ کو پہچانو، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، میرے پروردگار نے ساری کائنات سے ادھر سے لے کر اب تک، آدم سے لے کر قیامت تک، سارے انسانوں میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے. ان اللہ اختارنی، میرے رب نے ساری کائنات سے مجھے چنا ہے، ساری کائنات سے مجھے. واختارنی اصحابی، پھر اللہ نے ساری کائنات سے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے، میرے صحابہ کو بھی. یہ بات، یہ حدیث کا مفہوم سمجھ آ گیا؟ آئیے رائے، آپ بھی منتخب کرتے ہیں، آپ بھی چنتے ہیں، کونسلر کو چنتے ہیں، ایم پی اے کو چنتے ہیں، ایم این اے کو چنتے ہیں، اور جس کو آپ منتخب کرتے ہیں اس سے اچھی امیدیں وابستہ رکھ کے منتخب کرتے ہیں یا غلط امیدیں وابستہ کر کے؟ جس کو آپ چنتے ہیں اس سے آپ کو اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اس سے آپ کو نیک توقعات وابستہ ہوتی ہیں. اگر آپ کا چنا ہوا آدمی آپ کی توقعات پر پورا نہ اترے، آپ کا چنا ہوا آدمی وعدہ کی مخالفت کرے، آپ کا چنا ہوا ایم ایل اے وعدہ فراموش نکلے، آپ کا چنا ہوا ایم پی اے عہد کو توڑ جائے، آپ کا چنا ہوا کونسلر خدمت نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ملتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی غلطی ہو گئی، بڑی بھول ہو گئی، بڑی غلطی ہوئی. کوئی آدمی کہے کیوں غلطی کی، کیوں بھول کی؟ کہیں گے بھائی انسان ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کل کیا ہوگا، ہمیں نہیں پتا تھا اس کے ذہن میں کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کل یہ کیا انداز اختیار کرے گا. چونکہ میں انسان ہوں، میں آنے والے حالات سے واقف، میں کس کی نیت سے واقف، میں کسی کے دل سے واقف، کسی کے ارادے سے واقف نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، اس لیے مجھ سے. آپ کا منتخب شخص غلط نکل آئے تو غلطی ہماری ہے، غلطی میرا منتخب کردہ شخص غلط نکل آئے تو غلطی کس کی؟ میری غلطی کیوں کہ مجھے پتا نہیں تھا، میری غلطی کیوں کہ میں عالم الغیب نہیں، میری غلطی کیوں میں نیت کو جانتا نہیں، میری غلطی کیوں میں کسی کے دل کو پڑھ نہیں سکتا. میرے بھائیوں، آپ کا جو انتخاب ہو وہ غلطی کرے تو آپ ہاتھ ملتے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا. اور صحابہ آپ کا انتخاب نہیں ہے، صحابہ رب کا انتخاب ہے. صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ بولیے کس کا انتخاب ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں صحابہ نے یہ غلطی کی. ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ صحابہ کے اوپر الزام بعد میں، پہلے خدا پر. صحابہ پر الزام گل سمجھ لی ہوں گی، کوئی خلاف عقل بات ہو، کوئی علم کے خلاف بات ہو، کوئی فہم کے خلاف بات ہو، پھر آپ کہنا کہ مولوی جذباتی تقریر کر گیا، مولوی فرقہ واریت پر مبنی تقریر کر گیا، پھر آپ کہیے. اور اگر ایک ایک بات عقل کے، فہم کے، علم کے، اصولوں کے، ضابطوں کے مطابق ہو تو میری بات کو فرقہ واریت کے نام دے کر بے وزن کرنے کی کوشش نہ کرنا. میرے ساتھ عہد کرو کہ اگر یہ بات آتے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، محکم پہ توتے بازی نہیں کریں گے. میرے بھائیو، صحابہ پر اعتراض کرنے والا حقیقت میں اعتراض رب پہ کرتا ہے، حقیقت میں اعتراض
کہ اللہ نے پتہ ہی نہیں چلا کس چیز کا کہ ابو بکر جس کو میں پیغمبر کے لیے پہلا ساتھی اول خلیفہ غار کا ساتھی مزار کا ساتھی جس ابو بکر کو بنا رہا ہوں یہ تو بقول خمینی کے اس کے دل میں ایمان نہیں بلکہ یہ حکومت کے لیے دولت کے لیے ریاست کے لیے ایمان لا رہا ہے. مجھے بتلاؤ اگر خمینی کی بات میں مان لوں کہ ابو بکر دولت کے لیے حکومت کے لیے ریاست کے لیے ایمان لائیں گے تو رب کے انتخاب پر اعتراض رکھتا ہے اور جو رب کے انتخاب پر اعتراض کرے وہ اعتراض رب پہ کرتا ہے اور رب پہ اعتراض کرنے والا خمینی ہو قرآنی ہو ترسی ہو مجلسی ہو راستی ہو سیاہ ہو کائی بھی ہو جو رب پر اعتراض کرتا ہے وہ کون ہے بولیے کون ہے اس کے کافر ہونے پر اس کے لانتی ہونے پر اس کے بےمان ہونے پر آپ کو شک ہے؟ نعرہ تک